بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ خطبے میں ہم نے بتایا تھا کہ ماہ رمضان کا آخری اشرہ جو 21 سے 30 تک کے ایام ہیں، یہ آخری اشرہ کہا جاتا ہے، اور اس اشرے کے چار بڑے اہم مخصوص احکام ہیں. ان میں سے تین کا بیان تو میں نے کر دیا تھا. نمبر ایک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا اذا دخل العشر الاواخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشرے میں قدم رکھتے اور ماہ رمضان کا آخری اشرہ شروع ہو جاتا تو کان یستحدو مالا غیر، اس آخری اشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، عبادت الہی میں اتنی کوشش کیا کرتے تھے جو اور دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. ایک چیز یہ ہے کہ اس آخری اشرے میں کثرت سے عبادت الہی کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آخری اشرے کی راتوں میں جب عبادت الہی کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل ویال، اپنے بچے، ایسا واکرما، یہاں تک کہ زینب جن سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد کرواتی ہیں کہ وہ بچہ جو کھڑے ہونے کے لائق، بیٹھنے کے لائق رہتا، عبادت کے لائق رہتا، بات چیت کرنے لگتا، گھر سے چھوٹا ہی صحیح، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں اس کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں مشغول رکھا کرتے تھے. نمبر دو، آخری اشرے میں پانچ پانچ راتیں ہیں، 21, 23, 25, 27 اور 29. اللہ تعالیٰ نے ان پانچ پانچ راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے جس کو لیلت القدر قرار دیا ہے، اور وہ لیلت القدر ان پانچ راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک رات کے اندر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحروا لیلت القدر، تم لوگ لیلت القدر کو ڈھونڈو، کوشش کرو، تلاشو آخری اشرے کی پانچ پانچ راتوں کے اندر. یہ سب قدر آخری اشرے کے ساتھ مخصوص ہے. اس لیے دوسرا حکم جو آخری اشرے میں ہمیں خاص طور پر اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، وہ لیلت القدر کی تلاش ہے، اور خصوصاً پانچ پانچ راتوں میں جگ کر کے اس کو ڈھونڈا جائے اور تلاشا جائے. نمبر تین، ہم نے بتایا تھا کہ آخری اشرے میں تیسرا حکم جو اس اسرے کے ساتھ مخصوص ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت تھی وہ آخری اسرے کا اعتکاف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری اسرے میں دنیا کے تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یعنی مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر, اللہ تعالیٰ کی عبادت, توبہ استغفار, تسبیح تحلیل, ان عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اعتکاف کرتے رہے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا اور یہ اعتکاف قیامت تک انشاءاللہ یہ اعتکاف کی سنت قائم رہے گی جو دس دن کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن اگر کوئی انسان دس دن سے کم یا زیادہ, ایک دن کا, دو دن کا, چار دن کا, جو بھی انسان اعتکاف کرنا چاہے اس کے لیے اعتکاف مسنون ہے اور اسے اجر و ثواب ملے گا. تیسرا, چوتھا حکم اور آخری جو اس آخری اسرے کے ساتھ, ماہ رمضان کے آخری اسرہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اس اسرے کے ساتھ مخصوص ہے وہ صدقۃ الفطر ہے. احادیث میں علماء کے وعظ و نصیحت میں بڑا بڑا فضلات سنا ہوگا کہ ایک ماہ رمضان ہے, اس کے مختلف ناموں میں سے ایک سحر المعاصات ہے. معاصات کا مطلب آپس میں ہمدردی, آپس میں اخوت, ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی, اور ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے. یہ سحر المعاصات ہے. اسلام میں غریبوں کا خیال رکھنا, پریشان حال لوگوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے سے چھوٹے, کمزور, ضعیف, غریب, مساکین کی الفت اور محبت پیدا کر دے. بہت بڑی چیز ہے, سحر المعاصات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر, ایک مومن کے اوپر دوسرے مومن کی ہمدردی اور محبت اور اس کے کام آنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے رکھا ہے. اسی چیز کے پیش نظر چونکہ انسان ایک دوسرے, یہ مہینہ غمخواری کا ہے, ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے, غریبوں اور مسکینوں کے دل جوئی اور خوش کرنے کا ہے. اسی لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزوں کے ادائیگی کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا کر دینا فرض قرار دے رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی, کہتے ہیں ان رسول اللہ علیہ وسلم فرض صدقۃ الفطر صاحب من تمر اور صاحب من شعیر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دے دیا ہے. ہر مرد پر, عورت پر, امیر پر, غریب پر, بڑے پر, چھوٹے پر, جو بھی مسلمان ہے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر صدقۃ الفطر کا ادا کر دینا فرض قرار دے رکھا ہے. اور جو فرض کیا ہمارے اوپر تاکہ عید کے دن ماہ رمضان کے روزوں کے مکمل کرنے کے بعد عید کے موقع پر کوئی مسلمان دکھی, کوئی مسلمان بھوکا, کوئی مسلمان پریشان حال نہ رہ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جو انسان غریبوں کے کام آ جائے, پریشان حال لوگوں کے کام آ جائے, کسی ضرورت مند کے ضرورت کو پوری کر دے. چنانچہ امام بخاری, امام مسلم اور امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد رحمہ اللہ جميعا نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ادا کرائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہت سارے لوگ اپنا راستہ لیے گھر جانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی کہ ایک انسان بیٹھا رہ گیا ہے, کہیں نہیں جا رہا ہے. آپ اس کو بلائے, اس کے قریب پہنچے, پوچھا کیا بات میاں, کون ہو تم, کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہنے کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بھوکا ہوں اور میرا یہاں کوئی ہے نہیں, میں پریشان حال ہوں, میں یہاں اس لیے بیٹھا رہ گیا, سب کے اپنے اپنے گھر ہیں, سب کے اپنے اپنے بال بچے چلے گئے.
چھ سال بعد بچے میں جائے گا, رات کو آسودہ ہوگا, کھائے گا, سو جائے گا, لیکن میرا یہاں کوئی گھر ہی نہیں, میں مسافر ہوں اور بھوک مجھے اتنی زیادہ لگی ہے کہ کہیں آنے جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور سنا اللہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے نو گھروں کے اندر کہ جاؤ دیکھو ہماری ازواج کے بعد, ہماری بیویوں کے بعد ہمارے نو گھر ہیں, جاؤ دیکھو کسی گھر میں کچھ اگر کھانا موجود ہے تو لے کر کے آؤ, اس بھوکے انسان کو کھانا کھلا دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ مسافر بھوکا پریشان حال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جاؤ ہمارے نو گھر ہیں کسی کے یہاں بھی کھانا بچاؤ لے کر کے آؤ, انسان سوچتا ہے نو گھر میں تو کھانا مل ہی جائے گا, بڑے اطمینان کے ساتھ مسافر بھوکا پریشان حال ہاں سکتا ہے کہ واپس آئے گا انسان کھانا لے کر کے, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کو اللہ نبی نے بھیجا تھا وہ خالی ہاتھ پلٹ کر کے آیا, یا رب وسلم لم اجد انہن شیئا, آپ کے نو گھروں میں کسی گھر میں ایک کھجور بھی کھانے کے لیے موجود نہیں, میں خالی ہاتھ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت سارے لوگ جاگ چکے ہیں, ہمارے یہاں گھر میں تو کوئی کھانا ہے نہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کھلا نہیں سکتے تھے کیونکہ تو اصحاب صفا رہتے تھے, حضرت ابو ہریرہ ایک ایسے جگہ رہتے تھے جہاں ایک پیالے دودھ کو 70 سلمان تقسیم کر کے بات کر کے پیا جاتی تھی, وہاں کوئی چیز نہیں تھی مسجد کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو چند لوگ باقی رہ گئے تھے, آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی ذرا بتاؤ ہرا رجل جو بھی بہاد لے رہا, آپ لوگوں میں کوئی ایسا مرد مومن ہے جو آج اس رات کو اپنے اس مسافر جو اس مسافر کو آج رات کے اپنا مہمان بنا لے. اکثر لوگ جا چکے ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھروں میں کسی کی حافظ نہیں تو کون ایسے گھر کا بیٹھا ہمارا ایک گھر ہمارے گھر میں موجود ہوگا. لیکن جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کہے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں, گھر میں کوئی چیز ملے گی یا نہیں, لیکن توکل علی اللہ ہمت کیے اور اپنی خوشنودی بھی سمجھے کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے, اس کے لے جانے میں ہماری دنیا پر دونوں خبر آئے گی. فوری طور پر سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ رسول اس آپ کے مسافر مہمان کو میں اپنے یہاں لے جاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اٹھے ہر حالت ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان رسول کو لیا اور گھر گئے, دروازہ کھٹکھایا, بیوی نکلی اپنی بیوی سے پوچھ کہتے ہیں سنو آواز ہے رسول اللہ, یہ نہیں کہتے کھانا نہ کچھ ہے کہ نہیں, ممکن ہے بیوی انکار کر دے, اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ سنتے ہیں میری بیگم تمہیں معلوم ہے رسول اللہ, اللہ کی قسم آج قسمت ہم لوگوں کی جا اٹھتی ہے, آج تو اللہ رسول کا مہمان ہم لے کر کے آئے ہوئے ہیں. بیوی بڑی خوش ہوئی کہتی مرحبا بضیف رسول اللہ, اللہ کے رسول کا ان کے مہمان کی آنا اور اس کی آمد ہمارے ہاں مبارک ہو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے کمرے میں بیٹھائے اور گھر میں بیگم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں ہر ہند کے صحیح تمہارے پاس کوئی چیز ہے, تو بیگم خوش تو بہت ہو گئی تھی لیکن کہتے کیا ہے لا واللہ اللہ کی قسم آج اپنے گھر میں نہ آپ کے لیے کوئی کھانا ہے نہ ہمارے لیے کوئی لقمہ ہے, الا صومت صبیتنا, یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے چند بچے جو ہیں مشکل سے ان کو پہنا دینے بھر کا کھانا ہے بس, اور کوئی کھانا گھر کے اندر نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں واللہ لا تدخلی شیئاً, یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے, گھر میں چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہم دونوں پیٹ پر پتھر مار کر کے سو جائیں گے, بچوں کو تھمکیاں دے کر کے یوں ہوئے نہیں, اپنے بچوں کو تھمکیاں دے کر کے سلا دو, لیکن گھر میں ایک کھجور بھی ہے تو آج اس کھجور کو اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلائیں گے ہم دونوں. بیوی بڑی خوش ہو گئی شوہر کے اشارے پر اور مشورے پر, کہنے لگی کوئی بات نہیں بچے ابھی آپ کا انتظار کر رہے تھے کھانے کے لیے وہ رو رہے ہیں, بڑی حکمت کے ساتھ بچوں کو لے گئی تھمکیاں دے کر کے سلا دی. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ بچے تو سو گئے ہیں ہم تو دونوں اپنے پیٹ پر پتھر مار کر کے سو جائیں گے, لیکن مہمان کو یہ نہ معلوم پڑے کہ بچے بھی بھوکے سوئے ہیں اور ہم دونوں بھی بھوکے سو رہے ہیں, اس لیے اس کی کوئی ترتیب مرتب کی جائے, کوئی راستہ اختیار کیا جائے کہ مہمان کو ہمارے گھر کا بھاگ معلوم نہ ہو سکے. کہنے کے بہت ہی اچھا ہے, سب سے اس سے رہنا, ایسا کرنا, کھانا جو بنا کے رکھنا تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا, نہ تو ہی بتولنا اور پتھر دونوں اپنے پیٹ پر باندھ لیں گے اور مہمان کھانے گا اور مہمان یہ سمجھے گا ڈھیرے میں کہ میرا میزبان بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. اس طرح سے میاں بیوی دونوں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیگم رضی اللہ عنہا پیٹ پر پتھر باندھی اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا, نمک مہمان کو آسودہ کیا, جو کھانا نہ کھلایا اور لا کر کے باہر سلا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرتے ہیں, مسجد نبوی بھری دیے صحابہ کرام سے جس میں اشرے کو وسلم موجود ہے, آپ نے ساتھ فرمایا اے ابو طلحہ پڑھایا نہیں نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ اللہ سنیے ابو طلحہ ہیں, انہوں نے سوچا شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام پکارا انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اللہ رسول میں موجود ہوں ابو طلحہ, آپ نے ساتھ فرمایا تم نے اور تمہاری بیگم نے کیا کیا, انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کر دیا. آپ نے اعلان کیا لوگوں سنو فلاں ابن فلاں اور فلانا ابن فلانا, فلاں 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 انسان یعنی ابو طلحہ اور ان کی بیگم نے رات کو ایک بھوکے انسان کو اس انداز سے کھانا کھلایا ہے, ایک مہمان کو ایسا آسودہ کیا ہے کہ ان کے سونے سے لوگوں سو رہے تھے, مہمان کو آسودہ کر کے گھر میں سوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تعریف میں قرآن پاک کے اندر آیت نازل کر دی ہے اور ساتھ سنایا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. اس امت محمدیہ کے اندر جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں, یہ اہل قرآن جو ہے جو قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں, ان کے اندر کچھ ایسے ہی لوگ ہیں کہ رات میں بھوکے بچوں کو سلا دیتے ہیں اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خود رات گزار لیتے ہیں, لیکن کسی بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. یہ بڑی خوش نصیب تھی اور اس سے اُنانا ان کو سہن وہ اکانا بہم خصاصا, جو قیامت تک یہ آئے جن کی تاریخ میں پڑھی جائے گی تلاوت کی جائے گی. میرے بھائیو بات اصل میں آگے کر رہا تھا, یہ سحر المعافات ہے, یہ رمضان کا مہینہ جو ہے روزے کا مہینہ ہے, تراویح کا مہینہ ہے, تقویٰ کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے, ایسے ہی ایک دوسرے کی غمخواری اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا بھی مہینہ ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف کو احساس کرنے والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دے. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, موجب امام نبی دنیا رحمت اللہ علیہ بسند حسن قوا قلائل اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ساتھ فرمایا افضل الاعمال, تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے, افضل الاعمال سب سے بہترین عمل اسلام کے اندر یہ ہے, کیا ہے, ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا, کہ کسی مومن کے دل میں تم خوشی کی لہر دوڑا دو. یہ بہت بڑا عمل ہے, ماہ رمضان میں اپنے پاس پڑوس, اپنے ملنے جلنے والے, اپنے رشتہ کروا, کوشش کرو کوئی دکھی نہ رہ جائے, کم سے کم عید کے موقع پر رمضان کے مہینے میں اس کے دل کو خوش کر دو, اس کی پریشانیوں کو دور کر دو. آپ نے ساتھ سنایا افضل الاعمال یہ ہے ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا, کسی مومن بھائی کے دل میں خوشی کی لہر دوا دو, خوش کر دو کسی مومن کے دل کو. آپ آگے ساتھ سناتے ہیں, آؤ اسبا کا جوا کہو, کسی بھوکے مومن کو تم نے کھانا کھلا دیا, یہ بھی افضل الاعمال ہے. یا کسی محتاج جس کے پاس کپڑے نہ ہو, اگر کپڑے نہ ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ایسے انسان کو تم نے کپڑا پہنا دیا, ایک جوڑا آدمی دلوا دیا, یہ بھی افضل الاعمال میں سے ہے. آپ نے آگے ساتھ سمایا او تسبیح انہو دینن, اگر کوئی مسلمان قرضوں میں پریشان ہے, قرضوں پر دبا ہے, اگر اس کے قرض کو ادا کرا دو یہ بھی افضل الاعمال ہے. اسی لیے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ موجب صغیر میں نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے. آنے والے نے سوال کیا, یا رسول اللہ عید الاعمال افضل, آپ بتائیں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے ساتھ رہ لیا افضل الاعمال ادخال کا سرور علی مومن, سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دے, جو دکھی ہو جو پریشان حال ہو اس مومن کو خوش کر دیا جائے, اس کے دل میں خوشی پیدا کر دیا جائے, یہ افضل الاعمال ہے. آپ نے آگے ساتھ فرمایا اور کیا کرو تم ایو ہو سب سے, یا اس کو تم نے کھانا کھلا دیا, یا اور تک بھی انہو سیدن تم نے اس کے قرض کو ادا کرا دیا, یا اور تک بھی لہو حاجتن تم نے اس کی کسی ضرورت کو پورا کر دیا. یہ شہر المعاصات ہے, ایک دوسرے کے خیال, ایک دوسرے کا لحاظ, ایک دوسرے کے پریشانی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نیک بنائے, صالح بنائے, ہمارے دلوں میں ایک مومن کے متعلق محبت الفت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے, ہمدردی پیدا کر دے, ہم تمام لوگوں کے دلوں کو ملا دے, ایمانی اور اسلامی اخوت پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, کسی اخوت اور ہمدردی, ایک دوسرے کی تکلیف اور مشقت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ماہ رمضان کے روزوں کے تکمیل کے بعد صدقۃ الفطر کو فرض کرا دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں, سنن ابی داؤد کی روایت, کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کے اوپر زکات فطر کو فرض کرا دیا ہے. فطرانہ اور فرض کرا دیا کیوں؟ آپ نے کہا نمایا کہ طہارت الصیام, ایک بڑا فائدہ صدقۃ الفطر کا یہ ہے, طہارت الصیام یعنی لغو والرفث, اگر روزے دار سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی لاپرواہی ہو گئی ہے روزے کی حالت میں, کوئی لغو بات کہہ دیا, زبان سے کوئی بات ادا ہو گئی نکل گئی, اس کے گفتار کردار سے ایسی چیزیں سرزد ہو گئی جو اس کے روزے کو متاثر کرنے والی تھی, روزے کا جو ثواب کو کھٹانے والی تھی, روزے کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا درجہ نہیں ہو سکتا تھا, اگر اس طرح کا کوئی عمل سرزد ہو گیا روزے دار سے پورے مہینے پورے ماہ رمضان کے روزے میں, تو اگر انسان صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے ہیں صدقۃ الفطر کے برکت سے روزے دار کے روزے میں جتنی خرابیاں پیدا ہوئی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اس لیے صدقۃ الفطر بلکہ نہ سمجھیں, جس طرح سے اگر انسان کے نماز میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, انسان چار رکعت نماز پڑھنے والا تھا, دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا, تصور بھول گیا, پانچ چار رکعت پڑھ کر کے شراب پھیلنے کے بجائے پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑا ہو رہا تھا لیکن چار رکعت سمجھ کر کے اس نے شراب پھیر دیا, یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, اپنی عبادت میں اگر بندے سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کے دور کرنے کا بھی طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے, سجدے سو کر لو آخر میں تمہاری نماز مکمل ہو گئی. اور شیطان نے جو بھلایا تھا شیطان کو ذلیل و خوار ہونا پڑا. اسی طرح سے اگر ماہ رمضان میں روزے میں کسی سے کوئی کچھ خرابی آ گئی, کسی کے روزے میں کچھ روزہ باطل ہونے والا نہیں تھا, ایسا عمل نہیں کس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, اگر ایسا عمل کسی سے سرزد ہو گیا کہ وہ سمجھیں جس طرح سے سجدے سو سے نماز کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں, ایسے ہی صدقۃ الفطر ادا کرنے سے روزے کی خرابیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیا کرتا ہے. یہ بڑا فائدہ ہے صدقۃ الفطر کا جو روزے داروں سے متعلق ہے. آپ نے آگے ساتھ آیا یہ صدقۃ الفطر کے فرض کرنے کا دوسرا مقصد جو ہے تو مسل للمساکین, اس سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا مل جاتا ہے. عید کے دن غریبوں کے ہاتھ کھانا بھی جائے گا, اناج اور گلہ پہنچ جائے گا, کھانے پینے کے سامان پہنچ جائیں گے. تو جس طرح سے ہر امیر ہر مالدار اپنے گھروں میں عید کے موقع پر بال بچوں میں رہ کر کے خوشیاں منایا کرتا ہے, ایسے ہی غریبوں کے گھر میں بھی اگر کھانے پینے کی چیزیں رہیں گی تو غریبوں کے بچے بھی خوشی کے ساتھ عید منا دیں گے. ورنہ اگر کسی غریب کے ہاں عید کے موقع پر کوئی سامان نہ پہنچا, صدقۃ الفطر ادا نہ کیا گیا, اگر اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, مالداروں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنے اور غریبوں کے بچے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے, مالداروں کے بچے ہزاروں روپے کا جوتے اور چپل پہن کر خرید کر کے پہن کر کے جائیں عید گاہ میں, اور غریبوں کے بچے ننگے پیر جائیں اور ننگے بدن جائیں, یہ بڑی بدنصیبی ہوگی اس موقع پر ہمارے مالدار اور خوشحال مسلمانوں کے لیے جس معاشرے میں اس طرح سے غریبوں کا حق ادا نہ کیا جائے, اور غریب غربت کے مارے مرے مارے پھرے اور ان کے بچے احساس کنکری کا شکار ہوتے جائیں, بڑی بدنصیبی ہوگی. اس لیے ہر مومن کے اوپر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر ہر مومن ادا کرے تاکہ کسی غریب کے گھر میں کوئی پریشانی نہ رہ جائے, نہ کپڑے کی, نہ پیسے کی, نہ کھانے پینے کی, اور نہ تو جوتے چپل کی. جس طرح سے نئے نویلے انداز میں سارے لوگ جاتے ہیں, غریب اور ان کے بچے بھی عید گاہ جائیں تو اس انداز سے جائیں, خوشی محسوس کریں اور انہیں احساس ہو کہ ہاں عید کا موقع ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارا تعاون ہماری مدد کی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ الفطر کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے, اور صدقۃ الفطر کتنا فرض قرار دیا گیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے. سا من ثمری, ایک سا کھجور تو ہونا چاہیے تقریباً ڈھائی کلو پونے تین کلو, یا جو ہونا چاہیے, یا کشمش ہونا چاہیے, یا پنیر ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چیز مدینۃ المنورہ کے اندر عام غذا تھی. مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے میں کھانے پینے کی جو اصل غذا ہے اسی چیز کو آپ غریبوں تک پہنچا دیں. اگر آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملتا یا کھانے پینے والی چیزیں, اصل کپل فطر یہی کھانے پینے کی چیزیں ادا کی جائیں, نزدیک کے شکل میں ادا نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو, دینے والا نہ مل رہا ہو, یا کوئی اور دشواری ہو, دقت ہو, کہیں آپ باہر بھیجنا چاہتے ہیں اور اناج اور غلہ نہیں بھیج سکتے, تو ایسے موقع پر اگر اس کی قیمت ادا کر دی جائے, یہاں کی جو حکومت نے مقرر کیا ہے عمارات میں تقریباً 15 درہم, تو اس میں انشاءاللہ کوئی ملاقات کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لایا وامر بها ان تؤدى الى قبر خروج الناس الى المصلى, عید گاہ جانے کے پہلے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس لیے آپ نے ساتھ لایا من ادا قبر الصلاة, جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا اللہ نے اس کے صدقے فطر کو قبول کر لیا. لیکن من ادا بعد الصلاة, جس نے نماز عید ادا کر لیا, لوگ عیدگاہ چلے گئے لیکن صدقۃ الفطر نہیں ادا کیا, صحیح صدقۃ من الصدقات, عام صدقہ ہو جاتا ہے. اور صدقۃ الفطر کی جو فضیلت تھی روزے کے نقائص کو دور کرنے کا, وہ صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی. اس لیے عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے ہر فرد کی جانب سے, آپ ایک ساتھ مرد کی طرف سے, عورت کی طرف سے, اسی طرح سے ایک چھوٹے کی جانب سے, بڑے کی جانب سے, روزہ رکھنے والا ہو یا روزہ رکھنے والا نہ ہو, امیر ہو یا غریب, ہر ایک کے جانب سے صدقۃ الفطر کا ادا کر دینا عید گاہ جانے کے پہلے پہلے فرض ہے. یا یوں سمجھے عید کے اتنا پہلے آپ صدقۃ الفطر غریبوں کو پہنچا دیں کہ اس میں غریب صدقۃ الفطر سے عید کی تیاری کر سکے. ممکن ہے آپ عید کے دن دیں تو آپ کا دیا ہوا صدقہ باقی رہ جائے اور غریب اس کو عید کے دن استعمال نہ کر سکے. اس لیے دو چار روز جلد پہنچا دیں, تقسیم کر لیں تاکہ غریب عید کے موقع پر اسے استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے, سارے بنائے. اب ان شاء اللہ اگلا جمعہ اگر رمضان میں آیا تو عید کے نماز عید کے احکام اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے, سارے بنائے, سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے گ
غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کا احساس پیدا کر دے اور اللہ تعالی ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے اندر جو بیمار ہیں ہمارے بھائی ان کو شفا کلی عطا فرما, جو مریض ہیں اللہ تعالی ان کو شفا, ان کو جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرائے, اور جو مریض ہیں اللہ تعالی ان کو شفا کلی عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور کر دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.